أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم دورہ قرآن کے ساتویں دن کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ نساء کے شروع سے شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں سورۃ کا حق ادا کرنے والا بنا دے. ابھی تک ہم نے سورۃ الفاتحہ پوری کی، سورۃ البقرہ پوری کی، سورۃ آل عمران پوری کی. ان تینوں سورتوں کو اگر دیکھیں تو سورۃ فاتحہ ہدایت کی طلب تھی اور اس کی دعا تھی. سورۃ البقرہ میں ماضی کے مسلمانوں کے حالات سے سبق دلا کر ہم مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ تم وہ غلطیاں نہ دہرانا، اور سورۃ آل عمران میں دور حاضر کے فتنوں اور آج کے دور کے اینٹی اسلام پروپیگنڈوں کا حل یاد ہے آپ سب کو، صبر، تقوی اور بولیے ایمان. شاباش. تو پھر آج کل کیا کرنا ہے، ہم نے یہ تین چیزیں کرنی ہیں. اب ہمارے سامنے سورت النساء ہے. سورۃ النساء بہت ہی خوبصورت سورت ہے. اگر آپ اس سورت کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ سورت ہمیں کیا دیتی ہے، تو گھر کے سکون سے لے کر سٹیٹ کے سکون تک کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہم اس سورت میں دیکھیں گے. نام سے سورت نساء ہے، ایسے لگتا ہے اس میں عورتوں کی کہانیاں ہوں گی، عورتوں کی قسمیں بتائی جائیں گی اور یہ اور وہ، لیکن دیکھا جائے تو عورت کے نام سے ایک ایسی صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دی کہ جس کے بعد جس صورت کے اندر پوری امت کو سٹیٹ کو کرنے کی، یعنی آج کی اس صورت میں جو کچھ ہے میرا خیال ہے کہ واقعی وہی بات پھر کہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا زیادہ آسان ہوگا اس صورت کے مضامین کو ایک جگہ جمع کرنے کی نسبت. لیکن یہ سورت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جیسے کہ پچھلی سورت میں ہم نے ڈیٹیلز پڑھی. بہت سارے صحابہ کرام جب شہید ہوئے تو گھر گھر میں بیوہ عورتوں کا اور یتیم بچوں کا مسئلہ پیٹھا گیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ. تو اس سورت میں بیواؤں کے حقوق، یتیم عورتوں، یتیم بچوں کے حقوق اور اسی طرح سے پھر عورت اور مرد کی لمیٹیشنز، کیا رولز ہیں، کیا ریگولیشنز ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ گھر کے یعنی خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت کا کام کرنا ہے. اور اس پوری سورت میں جو چیز آج ہم نماز پہ دیکھیں گے کثرت سے، مجھے اتنی خوبصورت یہ سورت لگی ٹائم مینجمنٹ کے ناطے سے، کل سے شاید میں اس کو 10 دفعہ دیکھ چکی ہوں ڈفرینٹ اینگل سے، اور میرا دل کرے اچھا یہ تھیم ہونا چاہیے، نہیں یہ نہیں یہ، لیکن الحمدللہ جو چیز اینڈ پہ اللہ نے دل میں ڈالی وہ دو جملوں میں بتا دیتی ہوں، چاہے آگے سے نہ بھی سنیں تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. کہ جب امت اپنی 5 نمازیں وقت پہ کرے گی، جب فجر سے ہماری صبحوں کا آغاز ہوگا اور رات کو عشاء کے بعد جاگنے کا کلچر ختم ہو جائے گا، جب اذان کی آواز سن کر سب کاموں کو چھوڑنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، عمل میں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا رنگ آ جائے گا، گھریلو زندگی میں شوہر اور بیوی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگ جائیں گے، تو یقین کیجئے اسلام کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ نے عورت کو ایک اتنی خوبصورت ذمہ داری دی تھی نسلوں کی پرورش کی، ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے جو اتنا بڑا کام دیا، نہ جانے کہاں سے ہماری سوچ بدلی. یہ کون سی صدی تھی، یہ کون سا مہینہ تھا، یہ کس کی سوچ تھی کہ عورتوں نے آج اس کام کو ہلکا سمجھ لیا، حقیر سمجھ لیا، اور اس کو کرنے والی عورتوں کو بیکار عورتیں کہتے ہیں اور دوسری کو ورکنگ وومن کہتے ہیں. گویا کہ جو عورتیں مائیں بن رہی ہیں اور گھریلو ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں तो वो तो बस बिल्कुल हाउसवाइफ हैं और बिल्कुल कोई काम ही नहीं करती, और जो फखर और जो बड़ाई उस औरत के लिए जो बाहर के काम करती है। तो याद रखिए कि बाहर के काम करने वाली औरत भी बहुत मोतबेर है। हमारी आज बहुत सारी बहनें हैं जो मजबूरियों में और जो दौर चल रहा है उसके तकाजों को पूरा करने के लिए घरों से बाहर निकलती हैं, लेकिन वो औरत साथ साथ घर का काम भी करती है। या आप कभी नहीं कह सकते कि एक औरत बाहर की जिम्मेदारियां अदा करने लग जाए तो उसको घर से छुट्टी मिल जाती है। तो ऐसी बहनें तो बेचारी दोहरा काम करती हैं, डबल शिफ्ट है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि खास तौर पे फिर इसको जिंदगी की मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के नाते से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहम। उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्ते और कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा निकाह के मौके पे पढ़ा करते थे। अगर आपने इसको गौर से सुना तो इसमें दो दफ़ा तकवे का जिक्र है। पहला तकवा अल्लाह के मामलात में। दुनिया में बहुत सारे लोग अल्लाह के मामलात में बहुत मुत्तकी होते हैं, नमाजें रोजे भी होते हैं, माथों पे गठे भी पड़ जाते हैं, घुटने भी दुखने लगते हैं, पाँव में वर्म भी आने लगता है, लेकिन जो दूसरा तकवा इधर आखिर में है वो है इंसानी मामलात का तकवा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, अपने हकूक को पूरा करना, हकूक मांगने से ज़्यादा जिम्मेदारी को लेना और दूसरे के साथ कोई ऐसा जुमला ना बोलना कि जिसका कल नुकसान हो। अगर आज घरों की बुनियाद इस तकवे पे आने लगे तो याद रखिए कोई घर ना टूटे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज घर टूटने लगे क्योंकि तकवा से खिलाफ होने लगता है इंसान। इसके बाद यतीमों की कुछ बात। यतीमों के माल इनको वापस करो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदल लो और इनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ। ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो जो औरतें तुमको पसंद आए इनमें से दो दो, तीन तीन, चार चार से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इनके साथ अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो या इन औरतों को जौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं बेइंसाफी से बचने के लिए। ये ज्यादा करीने सवाब है। इस हिस्से में आप देखिए कि एक मर्द की एक से ज्यादा शादियों की बात हुई। आज ये इशू हमें ऐसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। याद रखिए कि जब मुसलमान अपने दीन पे शर्मिंदा हो जाते हैं, जब इस्लाम पे अमल करने की बजाय अपोलोजेटिक होते हैं, तो गैरों को बहुत सारे इश्यूज मिलते हैं। आज के दौर का एक बहुत बड़ा इशू नबी सल्लम की ज्यादा शादियां, और इसी तरह से एक मर्द को चार शादियों की इजाज़त क्यों दी और औरत क्यों बेचारी एक ही के साथ सारी उम्र रहे। मैं आपको इस सवाल का जवाब सिर्फ इसी एक जुमले में से लेना चाहती हूँ कि इस्लाम ने अगर एक मर्द को चार औरतों से शादी करने की इजाज़त दी है तो क्या चार औरतों के घर नहीं बसे? आप एक मर्द की बीवी बनकर इस जुमले को सुनेंगी तो ये आपको जुल्म लगेगा, लेकिन अगर आप एक ऐसी औरत हैं जो हालात के उतार चढ़ाव में आ गई, तलाक हो गई, बेवगी है, शादी नहीं हुई, आज भी दुनिया इस बात पे गवाह है कि मर्दों से औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। हर मर्द अगर शादी कर भी ले तो इसके बाद एक बड़ी इंसानियत जो है वो बाकी बचती है औरतों की सूरत में जिनके पास रिश्ते नहीं हैं। अब वो औरतें उनकी जरूरियात, उनका तहफ्फुज़, उन तो बजाय इसके कि आप अपने एक मर्द की पूरी मालिक बन जाएं और मुआशरे में आप ही जैसी तीन बहनें बगैर मर्द की किफालत और उसकी हिफाजत के रहें, तो अगर ये कह लिया जाए कि चले अगर मेरा भी शौहर है तो किसी और का भी घर बस जाए तो क्या बुरी बात है? क्या हर औरत इस बात का हक नहीं रखती कि उसको मर्द की प्रोटेक्शन मिले? हम इसको भी छोड़ दें, आज होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोशन देने वाले लोग दो मर्द जब आपस में शादी करते हैं असल में आठ औरतों का हक मारते हैं जो चार चार के तो को कफालत कर सकते थे, इस पे कोई नहीं बात करता। असल बात यह कि जब नफ्स पे ख्वाहिशात का गलबा होता है ना तो नॉन इश्यूज इश्यूज और इश्यूज नॉन इश्यूज बन जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने दीन पर पूरे शरह सदर के साथ अमल करने वाला बना दे। फिर दूसरी चीज जो निकाह में जरूरी है वो हक महर है। सूरत बकरा में इसका तस्करा हुआ, यहां दोबारा बात आती है। फरमाया वातुन निसा सदुकाती हिन्ना निखला, और औरतों के महर खुश दिली से फर्ज जानते हुए अदा करो। यहाँ देखिए महर के लिए लफ्ज आया है सदुका। सदुका कहते हैं सिद्ध को, सच्चाई, यानी एक मर्द के एक औरत के साथ संजीदा और सिंसियर होने की अलामत होती है कि वो उसके लिए माल खर्च करता है। अलबत्ता अगर वो अपनी खुशी से महर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ कर दें तो तुम इसे मजे से खा सकते हो। आज आप देखिए कि अगर कोई औरत अपना हक महर मांगे तो बाज लोग उसको तलाक मांगना सोचते हैं। इतने बारीक हक किसने दिलवाए? माँ बाप भी ये बात नहीं करते जो अल्लाह ताला ने एक औरत को تحفظ دیا حق مہر کے مہر سے. مہر کہتے ہیں مہربانی کو. مہربانی کہ ایک مرد محبت کے اظہار پہ ایک عورت جو اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے, ماں باپ کو چھوڑنا, بچپن سے جس گھر جن گلیوں میں پلی بھڑی ان کو چھوڑ کے آتی ہے, تو ایک قسم کا اس کو وارم ویلکم دیا جاتا ہے کہ تم آؤ, ہم تمہارے اوپر خوشی سے خرچ کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں مال کی اہمیت ہے. کچھ لوگ مال بہت ضائع کرتے ہیں, بیکار چیزوں میں یوز کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں, تبذیر کرتے ہیں, آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں, آدھا پہنتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں. تو یہ آیت بہت ہی اہم ہے جس میں مال کی اہمیت سمجھ آتی ہے. فرمایا بلا تو السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما, اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا. ہائی لائٹ کریں قیام زندگی. گاڑی نہ ہو تو آپ یہاں نہ آتے, کھانا نہ کھایا ہوتا تو اتنے سکون سے نہ بیٹھتے. تو مال برا نہیں ہے. آج ایک اور بھی سوچ بہت ہی نیگیٹو طور پہ دی گئی کہ مال نہ کماؤ, اسلام مال کا دشمن ہے اور مال کمانے والے منافق ہیں اور جو مال کماتے ہیں وہ آگ میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے. کسی کا کال ہے کہ مال اچھے آدمی کے لیے اچھا ہے اور برے آدمی کے لیے برا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ابو بکر صدیق کے پاس مال نہ ہوتا تو اسلام کو اتنا سپورٹ کیسے کرتے. تو اسلام میں مال کی ممانعت نہیں, بلکہ رزق حلال کمانا عبادت ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک تو اس کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیا جائے, دوسری بات ہے حلال کے ساتھ حرام سے نہ کما لیا جائے, تیسری بات ہے کہ اسی کو کمانا اور اسی کو خرچ کرنا یہی زندگی کا حصہ نہ بن جائے. نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, یعنی بچے ہیں, یتیم بچے ہیں, وہ عورتیں ہیں جن کو روپے پیسے کا حساب کرنا نہیں آتا, پورے مہینے کے پیسے ایک دو ہفتے میں خرچ کر دیتی ہیں. تو پھر مرد کو کہا گیا کہ پیسے دینے کی بجائے تم ان کی ضروریات پوری کر دو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. اصل یہ بات ہے کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, یعنی ہمیشہ اچھی نصیحت کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد یتیموں کے کچھ حقوق, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى, اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے, پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. بعض دفعہ باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بچے اس عمر میں نہیں ہوتے کہ روپے پیسے کا حساب سنبھال سکیں, اور اگر باپ کا چھوڑا ہوا سارا مال اسی عمر میں دے دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ مال ضائع ہوگا بلکہ بچوں کے اخلاق اور کردار کے بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. تو یہاں وارثوں کو, چچا ہیں, دادا ہیں, اور نہیں تو کوئی نانا ہیں, قریب کے جو لوگ ہیں ان کو نصیحت کی گئی کہ یتیموں کے مال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرو, اور جب وہ بڑے ہونے لگیں, جب ان کی تربیت ہو جائے, پھر ان کے مال ان کو واپس کرو. پھر اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یتیم کی اچھی کفالت میں صرف مال نہیں آتا, پیسہ نہیں ہے, بلکہ جب باپ سر پہ نہ ہو تو دوسرے خاندان کے بزرگوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان بچوں کی اخلاقی, مذہبی, روحانی تربیت بھی کریں, کیونکہ بچے جس طرح مرد سے ڈرتے ہیں خاص طور پہ لڑکے, ویسے عورتوں سے نہیں ڈرتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اب آگے ہلکا سا تذکرہ کیا جا رہا ہے مال وراثت اور وصیت کے بارے میں. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے, دنیا میں آنے سے پہلے بچے کے حقوق ماں باپ کو بتا دیتا ہے, اور دنیا میں جانے سے بعد کے جو معاملات ہیں اس کا تذکرہ. تو فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, خواہ تھوڑا ہو یا بہت, اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ مکہ میں لوگ کسی شخص کے مرنے کے بعد ساری جائیداد بڑے بیٹے کو دے دیتے تھے, خاص طور پر اس بیٹے کو جو لڑنے بھڑنے کے قابل ہوتا تھا. نہ عورتوں کو حصہ ملتا تھا نہ چھوٹے بچوں کو, تو کہا کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے. تو باپ کے مال میں سے ہر بچہ وارث ہے, چاہے اگر ماں پریگننٹ تھی, بچہ باپ کے دنیا میں سے جانے کے بعد بھی پیدا ہوا, اس کو بھی مال وراثت میں تقسیم کیا جائے گا. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو, اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. کیا پتہ چلا کہ جب لوگوں کو آپ سے کوئی امید لگی ہو تو جو مستحق نہیں بھی ہیں ان کو بھی کچھ دے دو. آپ دیکھیں, آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کے لیے کچھ لے کر جاتے ہیں, سوٹ کیس کھولتے ہیں, ہر ایک کی نظروں میں ایک انسان آتا ہے. تو گھر کے ماسیاں, ملازم, کوئی غریب رشتہ دار, کوئی ایسے لوگ جن کو ویسے آپ نے نہیں بھی دینا تھا, ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیں. یہاں سے لے کر جائیں کہ یہ میں نے ماسیوں کو دینا ہے, یہ ان کو دینا ہے, تاکہ وہ بھی اس وقت اس خوشی میں شامل ہو سکے. اور پھر اس اگلی بات میں یتیموں کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی بات ہے کہ دیکھو تم یہ سوچتے ہو کہ ان کے باپ نہیں رہے لیکن ذرا اپنے اوپر لے کر تو سوچو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. یعنی خود کو ڈیتھ بیڈ پہ سوچ لو. کتنا پیارا اسلام. آپ دیکھیں جہاں آپ کو کسی دوسرے کی بات نہ سمجھ آئے نا اور دوسرا سر پھوڑ رہا ہے توڑ رہا ہے, ہائے میں یہ چاہتی ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, میں یہ کہتی ہوں, آسان طریقہ ہے اوکے آپ میں اور میں آپ بن جاتے ہیں. زندگی کا یہ اصول لکھ لیں, جھگڑے نہیں ہوں گے, بحثیں نہیں ہوں گی, مباحثے نہیں ہوں گے, دل کھٹے نہیں ہوں گے. جب ایک آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہے اور آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کی جگہ پہ خود کو رکھ لیجئے. بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کرے اور آستی کی بات کرے. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. اس کے بعد طویل آیت ہے, ایک آیت بلکہ اگلی دو آیتوں کو ملا لیا جائے پورا علم الفرائض علم الوراثت اس میں پیش کر دیا گیا. یہاں تھوڑی سی بات کر کے آپ کو لے کے چلتی ہوں کہ ہم میں سے کتنوں کا آتا ہے. مجھے اپنے مال کے بارے میں کیا پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے کتنے حصے ہوں گے, یا اگر میرے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوا یا ہوتا ہے تو کیا مجھے اپنا حصہ پتا ہے. میں نے تو دیکھا لوگوں کو آج علم پتہ ہی نہیں ہے, حالانکہ اس علم کو علم الفرائض کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ کل علوم تین ہیں جس میں 1/3 جو علم الفرائض ہے. اگر آپ کو مجھے اللہ نے مال دیے اور آف کورس ہم رشتہ داریوں کے ناطے دوسروں سے بھی مال حاصل کرتے ہیں تو یہ علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. آئیے سنتے ہیں. فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے, اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 ملنا چاہیے, اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 1/3 دیا جائے, اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 1/6 کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں جبکہ جو وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے. یہ اسے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں, اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. یہ تو تھے بچوں اور ماں باپ کے حصے. اب اگلی آیت میں شوہر اور بیوی کے حصے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو, یعنی شوہر کی زندگی میں بیوی کا انتقال ہو جائے, تو اس میں سے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو, ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے, اور تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوگی. یعنی اب شوہر کا انتقال ہو رہا ہے بیوی کی زندگی میں تو فرمائے وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوگی اگر تم بے اولاد ہو, ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8/8 ہوگا. بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اب اگلے حصے میں بھائی بہنوں کے حصے. میں ابھی ایکسپلین کروں گی تھوڑا سا, آپ ابھی اس کو سنتے جائیے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 ملے گا, اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطے کہ وہ تکلیف دینے والا یعنی ذرہ رسان نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے. ساری باتیں وراثت کی بیان کرنے کے بعد فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا, اور یہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں یہی ہے بڑی کامیابی. ہائی لائٹ کیجئے وذالک الفوز العظیم. ہم سب دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. فرمایا اصل کامیاب وہی ہے کہ جو دنیا سے سرخرو ہو کر گیا اور ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. یہاں پہ وراثت کی بات پوری ہوئی. چند جملے صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے جو اس سے پتہ چلتے ہیں. پہلی بات ہے کہ موت برحق ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. دوسری بات یہ کہ ایک مومن بھی مال چھوڑ سکتا ہے, اگر مال نہیں چھوڑیں گے تو وراثت کی بات کہاں رہ جائے گی. تیسری بات اس میں جو سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے حق دار کو اس کا حق دے دیا. بیٹی کو کتنا, بیٹے کو کتنا, بیوی کو, شوہر کو کتنا, یاد رکھیے یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ بغیر سوچے کیا گیا. ہر جگہ ضرورت کی بنیاد پہ بھی ہے, قرابت کی بنیاد پہ بھی ہے. اور اس میں جو چیز بہت اہم ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کا حصہ چھٹا ہے, بیوی کا حصہ اولاد کی صورت میں آٹھواں, اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی ہے. بیویاں ہونے کے ناطے ایک چیز مجھے آپ کو ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ بعض خواتین اپنے شوہروں پر بہت گہری نظر رکھتی ہیں, کس کو کیا دیا, اس کو کیوں دیا, ماں کو کیوں پیسے بھیج دیے, بھائی بہنوں کو کیوں بھیجے. یہاں دیکھیے, اللہ نہ کرے آج آپ کے شوہر کا انتقال ہو تو آپ کی ساس کو آپ سے زیادہ ملے گا. اب آپ اس پہ بحث کریں کیوں ملے گا, تو یہ ایک الگ بات ہے. ساری زندگی آپ اس سے لے کر کھاتے رہے تو وہ ماں جس نے پالا, جس نے رکھا, جو بڑھاپے میں اسی کے مال کو انشاءاللہ اچھے کاموں میں خرچ کر کے اس بچے کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, یہ اللہ کی بانٹ ہے. تو اس پہ کبھی بھی دل میلا نہ کریں, کبھی اپنے شوہر کی جنت نہ چھینیں کہ تم اپنے بہن بھائیوں کو اور ماں باپ کو نہ دو. دوسری چیز اس میں جو بہت ہی قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ یہ ساری وراثت بٹے گی کب, جب قرض اور وصیت پوری کی جائے گی. جس بندے کے پاس مال ہے, مثلا اگر آپ کا 100 یورو ہے, آپ اس زندگی میں اس کو خرچ کر سکتی ہیں, لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کسی اچھی جگہ لگے تو اس میں سے 33.33 یوروز کی آپ وصیت کر سکتی ہیں میکسیمم. اس کی شرائط ہے. نمبر ایک, آپ کسی وارث کے حق میں نہیں کر سکتے کہ مثلا اپنے ایک بیٹے کو کہیں اس کو ایکسٹرا دے دیا جائے, یا بیٹی کو دے دیا جائے, یا شوہر کو زیادہ دے دیا جائے, یا فلاں کو دیا جائے. نہیں, جس کو حصہ ملنا اس کو نہیں دے سکتے. ہاں, آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو, پھپھو کو, چچا کو, خالہ کو, کسی کو بھی دے سکتے ہیں. مسجد میں دیں, مدرسے میں دیں, کنواں کھدوا دیں, سڑک بنوا لیں, اٹس فائن. 33% آپ کی حد ہوگی. دوسری بات جو اس میں بڑی اہم ہے وہ کیا ہے, قرض کی ادائیگی. سب سے پہلے قرض چکایا جائے گا. مثلا اللہ نہ کرے, میں اپنے اوپر ہی لے کے سوچتی ہوں کہ میں 100 یورو چھوڑ کر مری لیکن میرے اوپر قرض ہی 110 یورو کا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ سب ختم. آج جس کلچر, جس معاشرے سے انسانیت گزر رہی ہے, قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے اگر کروڑوں بھی چھوڑ کے جا رہے, پہلے قرض ادا ہوگا. یہ بانٹ فطری بانٹ نہیں, حقیقی بانٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امت کو اس بات کی سمجھ آ جائے. آج جو ہماری زندگیوں میں بے برکتی اور ہمارا وقت اور ہمارا مال کتنا بھی کمانے کام نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں جتنا آتا جاتا پتہ نہیں کدھر ہے, قسطیں جاتی ہیں, ادھر جاتا ہے, ادھر جاتا ہے. تو امت مسلمہ کو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت اصول مل گیا. اس کے بعد اگلی آیت 15 اور 16 جو ہے, یہ ہومو سیکشولیٹی کی سزا ہے. زنا کی سزا کو اسلام نے گریجولی انٹروڈیوس کرایا. ہر طرح کے حالات ہوتے تھے, تو یہ ابتدائی سزا بھی. اور اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو پہلی آیت لیزبینز ہونا, یعنی عورت کا عورت سے تعلق, اور دوسری آیت جو ہے یہ دو مردوں کے تعلق پہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو, ان میں سے اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو, اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے, یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان کو تکلیف دو, پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو, کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ابھی تو اتنی سی دعا کر کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھنا. آگے بہت بات ہوگی. سورۃ الاعراف سے قوم لوط کا قصہ شروع ہوگا. یاد رکھیے, ہومو سیکشوالٹی جس کو آج نہ صرف یہ کہ لیگل قرار دے دیا گیا, بلکہ آج اس کے اوپر تو ایسے لگتا ہے کہ انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق بنا کر تسلیم کروایا گیا, حالانکہ اصل میں یہ ایک نفس کی تمنا سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایک پوری قوم اس فعل کے اوپر تباہ و برباد کر دی گئی تھی, اور آج یہ فتنہ منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے کہ جس کو کئی پلیٹ فارمز نے لیگل بھی کر دیا, جس کے اوپر سزائیں بھی ختم ہو گئی. اور لکھ لیجئے یہ بات, آج 2017 ہے, اللہ نوز سی بحث اگلے 8-10 سال میں یہ کوئی بڑی مایوب بات نہیں ہونی مسلمانوں میں بھی. کیا ہوا, شادی کر رہے ہیں, شادی تو ہو رہی ہے, چاہے اپنے بیٹے کی کسی مرضی کیوں نہیں کر رہے. برائی ایسے نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا, وہ جو ناخوب تھا وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو ہمیشہ اس کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ بہت شرح صدر سے بات کیا کریں. اب آگے سے توبہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے, میری فیوریٹ موسٹ آیت ہے. اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ توبہ پہ درس دیں تو میں اس آیت کو کوٹ کروں گی. تین ممکنہ صورتیں ہیں. ایک ہے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے غلطی سے, اللہ معاف کر دے گا. ایک ہے گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ چھوڑتا ہے. تیسرا وہ جو موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ کرے گا. اور چوتھا تو بالکل ہی اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ اس وقت بھی اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. تو اسی کو سامنے رکھیے گا. انما التوبۃ للہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے, اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں. ہائی لائٹ کریں, کئی ایسے لوگ ہیں, آپ ان سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, اللہ معاف کرے. گناہ بھی کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ معاف کر دے گا. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. انی تبت الان وللذین یموتون وہم کفار. تیسری کیٹیگری اس سے بھی سخت ہے. اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہے. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ زندگی میں ہی ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں, اس سے پہلے کہ موت کی صورت میں ہم سے چھڑوائے جائیں. اس کے بعد پارے کے اینڈ تک دور جاہلیت کی کچھ بری رسموں کا تذکرہ تھا. اس میں سے ایک رسم کیا تھی کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو خاندان کا کوئی بھی شخص زبردستی اس کا وارث بن جاتا. یعنی عورت کا دوپٹہ ایسی جگہ پھینکتے یا کبھی اس پہ پھینکتے کہ جس کے اوپر وہ پڑ جاتا, بس کہتے اب وہی اس کی ہر چیز کو پورا کرے, جو چاہے اس عورت کے بارے میں فیصلہ کرے, جو کہ عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم تھا. تو فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو تمہیں ضرور تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اب شوہر بیوی کے اندر سمجھوتے کی ایک بڑی خوبصورت صورت ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَسَأَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. فرمایا, اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو, مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اس کو ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو, اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سرک ظلم کر کے واپس لوگے؟ آخر تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. اس میں آپ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت اصول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا کہ تمہیں اگر اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے اور تم سوچتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ ہی دوں, تو تم اس وقت وہ دیکھو کہ شاید اس کی کوئی بات تمہیں اچھی بھی لگے, اور اگر کوئی اس کی بات تمہیں اچھی لگے گی تو اس کی وجہ سے بری چھوڑ دو. اور بالفرض اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, تو اولاد اچھی ملے گی. کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا, ساری زندگی شوہر بیوی خوش نہیں رہے, بعد میں اللہ نے اولاد بڑی اچھی دے دی. تو ہمیشہ گھر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, گھر بسا رہے. گھر بسنے کے لیے بنتے ہیں, ٹوٹنے کے لیے نہیں بنتے. پہلے سوچ کے بنائیے, پھر سوچ کے اس کو نبھائیے. پھر اس کے بعد آگے ایک اور بری رسم تھی, اور وہ کیا تھا کہ جب کوئی مرد فوت ہوتا تو اس کا اپنا بیٹا اسی کی بیوی, یعنی جو اس بچے کی سوتیلی ماں ہوتی تھی, اس سے نکاح کر لیتا. یاد رکھیے کہ جس مرد کے ساتھ ایک عورت کا نکاح ہو گیا وہ اس کی بیوی بن گئی, اب وہ اس کے بچوں کی بھی ماں بن جاتی ہے. ہمیشہ کے لیے وہ ابدی محرم ہے, اس عورت سے اب اس کے سوتیلے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح سوتیلی بیٹی سے باپ کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں اسی رسم کو اب توڑا گیا اور کہا کہ تم یہ غلط کام نہ کرو. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر وہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے, ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. دیکھیے اسلام نے رشتوں کا تقدس رکھا ہے, اور جتنی بھی آپ آگے جا کے انشاءاللہ ڈیٹیلز پڑھیں گے ان کو پڑھنے کے بعد آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتوں میں تقدس رکھا ہے وہ کسی اور میں نہیں رکھا. تو باپ بیٹے کا ایک پردہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ایک جنرل بات بتا دی کہ اس طرح کے کام بالکل نہ کیے جائیں.